بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد سنی الیاس. ناظرین اکرام, ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ مسائل کا علمی تجزیہ کیا جائے, لوگوں کی ایجوکیشن بھی ہو, لوگ یہ جانے بھی کہ مختلف الخیال علماء جب مختلف نقطۂ نظر اپناتے ہیں ان کا مختلف استدلال بھی ہوتا ہے, لیکن آپس میں شائستگی کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ آپ کیسے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بالعموم یہ فضا نہیں ہے, جہاں پر اختلاف ہوتا ہے, جہاں پر نقطہ نظر کا تفاوت ہوتا ہے وہاں مناظرانہ فضا پیدا ہو جاتی ہے, ایک ایگریسو ڈیبیٹ کا ماحول ہوتا ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے, تحمل کے ساتھ, علمی انداز میں اور ایجوکیشنل انداز میں محض اپنے نقطہ نظر کو واضح کریں, اور جو کچھ استدلالات دنیا میں سامنے آتے ہیں اس پر غامدی صاحب کی رائے بھی جانے, اسی سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں, سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم صاحب, ایک موضوع پر آپ سے استفادے کا ہم نے آغاز کیا تھا. استدلال پر آنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت بھی زیر بحث ہے. میں چاہتا ہوں ابتدا میں چند تمہیدی کلمات اس پر بھی آپ فرمائیں کہ کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم مختلف خیال رکھنے کے باوجود, مختلف منہج رکھنے کے باوجود, مختلف زاویہ نظر رکھنے کے باوجود, اگر محض تبادلہ خیال, مکالمہ, ٹھنڈے دل و دماغ سے بس اپنی بات پہنچا دینا اور اس کے بعد دوسرے کو اسپیس دینا, دوسرے کو یہ مارجن دینا کہ اپنی رائے پر قائم رہے, کتنی ضرورت ہے اس کی, اور اگر یہ ماحول نہ ہو تو اس اوور آل جو اسلام کی اورینٹیشن ہے, غیر مسلم ہمیں دیکھتے ہیں اس پر کیا منفی اثر پڑتا ہے؟
اسلام تو بہت بڑی چیز ہے. ہمارے عمومی علمی رویے ہمارے پورے وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی یہ معاملہ صرف مذہبی مباحث تک محدود نہیں رہتا. اگر ہم نے اپنی اچھی تربیت نہیں کی, چیزوں کو دیکھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے, علمی مباحث میں اختلاف ہو جائے تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, اپنی بات کس طرح کہنی چاہیے, دوسرے کی بات کس طرح سننی چاہیے, اس کی تربیت اگر ہم نے مذہبی معاملات میں نہیں کی تو یہ چیز صرف مذہبی معاملات تک محدود نہیں رہے گی, یہ اس سے آگے بڑھ کر ہماری طبیعت بنے گی. چنانچہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارے ہاں جب لوگوں کے درمیان سیاسی اختلافات ہوئے ہیں تو وہاں پھر اس طبیعت کا ظہور کس طریقے سے ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی تغلیط اور تردید کرنے میں اس کی عزت نفس تک کا خیال نہیں رکھتے, وہ اس کو کسی خاص جگہ پر رکھ کر اس کو بعض نام دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ چیز جس کو قرآن مجید نے تنابز بالالقاب کہا ہے اور اس کو ممنوع قرار دیا ہے, اس تک کا ارتکاب اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, یونیورسٹیوں کے پروفیسر, اساتذہ, وہ تک کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی دائرے میں بھی اپنی یہ تربیت نہیں کی کہ ہم اختلاف کس طریقے سے کریں گے. اسی وجہ سے میں نے یہ بات عرض کی تھی اور بارہا اس کی جانب توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کے اندر تنقیدی رویہ کیا ہوتا ہے, اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی. ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ تنقید تنقیس نہیں ہوتی. کسی کا نقص نکالنا, کسی کے عیوب تلاش کرنا, عیب چینی کرنا, کسی کا تمسخر اڑانا, یہ سب برائی کی باتیں ہیں, گناہ کی باتیں ہیں, ان میں سے کسی کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں کیا بلکہ پوری دنیا میں لوگ مذہب کے معاملے میں, سیاست کے معاملے میں, معیشت کے معاملے میں, معاشرتی اقدار کے معاملے میں, سماجیات کے باب میں بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں. یہ اختلاف اصل میں انسان کا حسن ہے. یعنی وہ چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے تو اس سے چیزوں کی تنقیح کا عمل ہوتا ہے. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یا آپ کو کوئی کامل علم دے دیا گیا ہے. ہم سب کے سب عام انسان ہیں, سوچتے ہیں, بعض چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں, بعض چیزوں کی طرف میری توجہ نہیں ہوگی. جب آپ مجھ پر تنقید کرتے ہیں, تنقید کو برے معنی میں نہیں لیں, یعنی میری بات کی تنقید کرتے ہیں, اس پر سوالات اٹھاتے ہیں, اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف میری توجہ نہیں ہوئی یا تو وہ چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں, اور یا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تو بات جو کچھ سمجھی بیان کی لیکن اس کے لیے شاید موضوع الفاظ تلاش نہیں کر سکا, موضوع تعبیریں تلاش نہیں کر سکا. بارہا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بات ہم پر بالکل واضح ہوتی ہے لیکن 10 مرتبہ غور کرنا پڑتا ہے کہ اس بات کو اب کس طرح بیان کیا جائے کہ اس کا حقیقی معنی میں ابلاغ بھی ہو جائے, یہ کمیونیکیٹ بھی ہو جائے. یہ مشکل چیزیں ہیں. تو ان سب چیزوں میں جو چیز مدد کرتی ہے وہ لوگوں کی تنقید ہے. یعنی لوگوں کی تنقید سے مراد چیزوں کا علمی جائزہ لینا. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے, ہم تنقید کا مطلب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو نیچا دکھانا ہے. یہ جو مختلف گروہ ہیں, مختلف فرقے ہیں, ان کے علماء ہیں, یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سب ہمارے علماء ہیں. یعنی ہر وہ شخص, وہ بریلوی ہے, وہ دیوبندی ہے, وہ اہل حدیث ہے, وہ سلفی ہے, وہ کسی بھی نقطہ نظر کے حامل ان میں سے ہے, وہ ماضی میں تھا, وہ آج ہے, یہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں. اور اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, سب تمہارے بھائی ہیں. تو بھائیوں کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کی خیرخائی میں بعض چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. یہ توجہ دلانا ہی اصل میں علم کی ترقی کا باعث بنتا ہے. اس کو نہ کسی کی تردید پر محمول کرنا چاہیے, نہ کسی کے خلاف بات کرنے پہ محمول کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑا سبق ہے جو ہمیں عمومی زندگی میں حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں. یعنی وہ آدمی جو مجھ سے کسی سیاسی معاملے میں اختلاف کرتا ہے, وہ اصل میں مجھے کچھ سکھا رہا ہے. وہ دوسرا پہلو میرے سامنے رکھ رہا ہے, وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تم کسی شخص کی محبت میں فلاں فلاں چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہو, یا کسی پارٹی کی محبت میں فلاں چیزوں سے صرف نظر کر رہے ہو. تو یہ دیکھیے کتنی بڑی خدمت ہے. یہی معاملہ مذہبی چیزوں میں بھی ہوتا ہے. قرآن مجید کی کسی آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے اس میں لفظ کو نظر انداز کر دیا, آپ نے موقع کلام کو نظر انداز کر دیا, میں نے یہی غلطی کر ڈالی, میں نے آپ پر تنقید کی, آپ نے مجھ پر تنقید کی, تو ان چیزوں کی طرف میری توجہ ہوئی جن کو میں نظر انداز کر بیٹھا تھا, جن پر میری نگاہ نہیں پڑی تھی. یہ بات کہ میں کسی چیز کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں, یہ تکبر ہے, یہ علم نہیں ہے. علم عاجزی سکھاتا ہے, نہیں میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. تو جب بھی کسی اختلافی مسئلے پر گفتگو کرنی ہو تو وہ کبھی ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, یا اس کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں جانتا, یا اس کے علم پر حملہ آور ہونا ہے, یا اس کا استخفاف کرنا ہے, یا اس کو استہزاء کا نشانہ بنانا ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی ایک زاویہ نظر ہے چیزوں کو دیکھنے کا, اور ہم اس چیز کو ایسے دیکھتے ہیں. ہم ایسے کیوں دیکھتے ہیں, اس کا استدلال, اس کی ریزننگ وہ ہمیں بیان کرنی چاہیے. اگر یہ فضا ہم اپنی گفتگووں میں پیدا کر سکیں, اپنے مکالمات میں پیدا کر سکیں, تو لوگ اس طرح کی چیزوں سے حظ اٹھائیں گے, وہ ان سے اپنے علم میں ترقی محسوس کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک اور زاویہ نظر ملا چیزوں کے بارے میں غور کرنے کا, یہ فائدہ ہوگا اس سے. لیکن جس وقت آپ مورچہ باندھ کر مقابل میں آ جاتے ہیں, اب آپ نے کسی دوسرے آدمی کو احمق ثابت کرنا ہے, یا اس کو گستاخ ثابت کرنا ہے, یا اس کو دین کے معاملے میں کوئی فتنہ پرور ثابت کرنا ہے, تو اس طرح آپ بہت سے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. یعنی آپ دوسرے کی نیت اور محرکات طے کرتے ہیں جس سے ہمیں روکا گیا ہے. آپ بدزنی کرتے ہیں جس کو ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. کہا گیا نا کہ ان کثیر من الظن الاثم, یہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ آپ اگر غور کریں تو گناہ بن جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بن جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں یہی رویہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی بات کو درست کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں, میں دوسرے کی بات کو غلط کہہ رہا ہوں لیکن ہر وقت اس کے لیے تیار ہوں کہ اگر اس کی غلطی واضح ہو جائے گی تو میں قبول کر لوں گا اور یہ کہوں گا کہ نہیں, اسی کی بات صحیح تھی.
ٹھیک ہے, ہم سب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے یہ گفتگو, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بالعموم اسی کا فقدان ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی, علمی استدلال کا تبادلہ خیال نہیں ہوتا, بلکہ لوگوں میں بھی تعصب اور عصبیت پیدا ہوتی ہے, نفرتیں جنم لیتی ہیں. موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ سے ہم استفادہ کر رہے تھے. ہمارے ہاں بالعموم اس بات میں بہت اختلاف ہوتا ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, کہ رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے ہمارے پیغمبر ہیں, دنیا پر حتمی حجت لے کر وہ آئے, دین کا قطعی ماخذ ہیں, ان کے بارے میں کچھ تصورات ایسے ہیں جو لوگوں کے اختلاف کا باعث بنتے ہیں. آپ کے علم کی کیا نوعیت تھی؟ قرآن مجید کی آیات کیا کہتی ہیں؟ ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں, تفصیلی اس پر آپ نے تجزیہ کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, اگلی آیت میرے سامنے ہے. یہ آیت کے الفاظ ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے, اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے پیغمبر تھے, انسان تھے, جب ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا علم ان کو سکھا دیا گیا ہے, وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں. کیونکہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ بتا دیا, اور سب کچھ ظاہری بات ہر انسان نہیں جانتا. تو ما کان و ما یکون کا علم پیغمبر کو دے دیا, یہ بات ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے.
یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے جو ابتدا میں قاعدہ بتایا تھا, ہمیشہ چیزوں کو اسی پر دیکھنا چاہیے، یعنی قرآن مجید ہو یا دنیا کی کوئی اور کتاب ہو، آپ کو انہی مراحل سے گزارنا ہے. وہ مراحل فہم کے مراحل ہیں، وہ شیکسپیئر کے کسی کلام کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے، اقبال کی کسی نظم کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے، غالب اور فردوسی کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اہم ہے. یعنی اصول ایک ہی ہیں، ایسا نہیں کہ وہاں اصول مختلف ہو جائیں گے. ہر کلام جب وجود میں آتا ہے تو وہ انہی تینوں مراحل میں اپنے مدعا کو متعین کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے جب میں لکھتا ہوں یا بولتا ہوں تو میں لفظ کا انتخاب کرتا ہوں. لفظ کا انتخاب کرتا ہوں تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. آپ لغت اٹھا کے دیکھیے، اس میں بعض اوقات ایک لفظ کے 100 کے قریب معنی آپ کو مل جائیں گے. بہت سے الفاظ ہیں، انگریزی لغت اٹھائیں، عربی لغت اٹھائیں، آپ اردو لغت اٹھائیں، آپ کو دسیوں کی تعداد میں معنی لکھے ہوئے ملیں گے. وہ معنی مختلف پریپوزیشن سے، صلات سے تبدیل ہو رہے ہوں گے، ان میں نئے نئے پہلو نمایاں ہوتے چلے جائیں گے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب ہم کلام کرتے ہیں تو کیا یہ کافی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ دیکھیے لغت میں اس لفظ کے یہ معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے مراد ہو جائیں گے؟ نہیں. جب ہم اس لفظ کو اٹھاتے ہیں تو اس کو کسی ایک مفہوم میں استعمال کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں. جب وہاں سے ہم اٹھائیں گے تو ظاہر ہے جملہ بنائیں گے، تو جملے کی تعلیف یہ بتائے گی کہ یہاں ہم نے اٹھا کر اس کو کس مدعا کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بات بعض اوقات حتمی طریقے پر جملے کی تعلیف سے بھی واضح نہیں ہوتی. اس سے آگے بڑھ کر پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کس سیاق و سباق میں کہی گئی
ہے،
کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے. تو قرآن مجید میں، قرآن مجید کیا بلکہ ہم جب عام گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم بہت سے الفاظ بولتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میری عمر اس وقت 70 سال کی ہوگی، میں نے ہر شخص پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ فلاں معاملے میں میرا نقطہ نظر کیا ہے. اب یہاں ہر شخص کو آپ اگر لغت سے اٹھا کے دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ہر شخص سے مراد دنیا کا ہر شخص ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس وقت دنیا میں 7 ارب 7.5 ارب کی تعداد ہے، تو گاندھی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہر شخص کو یہ بات بتا دی. آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہر شخص سے مراد تو آج کا ہر شخص بھی ہے، ماضی کا ہر شخص بھی ہے، مستقبل کا ہر شخص بھی ہے. تو زبان ایسے کام نہیں کرتی. یعنی اس میں جب یہ الفاظ بولے گئے ہیں تو یہ ایک سیاق میں بولے گئے ہیں، وہاں ہر شخص کا مدعا بھی اس سیاق نے طے کر دیا ہے. اس میں بعض اوقات ہر شخص سے مراد آپ کے مخاطبین ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کی قوم ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کی برادری اور قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے احباب کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے جن کی تعداد ہو سکتا ہے 10 بھی نہ ہو. تو یہ سب چیزیں کیا چیز بتاتی ہے؟ یہ وہ سیاق و سباق بتاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک خاص سیاق میں ایک بات بیان کر رہے ہیں، اس میں جملے کا ایک حصہ حذف ہو گیا ہے. جملے کا وہ حصہ اگر آپ الگ کر کے نکالیں تو اور نکلے گا، آپ اس کے سیاق میں رکھ کے نکالیں تو بالکل اور بات ہے. یعنی سیاق یہ تھا اس کا، جیسے کہ میں نے وضاحت سے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر لوگوں کو اس تکلیف سے کیوں گزارا. اگر الگ الگ کرنا ہی مقصود تھا، جیسے کہ بتا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ کرے گا، کون منافق ہے کون مومن ہے الگ کرے گا. وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس وقت اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، جیسے قیامت میں ہے نا کہ سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا
جی،
اور سب لوگ اپنی اپنی جماعت میں کھڑے ہو جائیں گے
جی،
اور سب لوگ اس موقع کے اوپر گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے. یعنی کون ہیں جو اصحاب الیمین ہیں، کون اصحاب الشمال ہیں، کون السابقون ہیں. قرآن مجید نے بتایا نا کہ سب کے سب اپنے اپنے گروہوں میں چلے جائیں گے. تو یہی صورتحال جب پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو اس کے مخاطبین کی بھی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ احد میں جو ہزیمت اٹھانی پڑی وقتی طور پر، اس کی وجہ یہ تھی، یہ کرنا مقصود تھا. سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے خود کیوں نہیں بتا دیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے لیے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے. تو اب بلکہ وہ رسولوں کا انتخاب کرتا ہے کس مقصد کے لیے؟ الگ الگ کرنے کے،
الگ الگ کرنے
کے. یہ تھی وہ بات جو اگلے جملے میں لفظوں میں بیان نہیں ہوئی، اس کو پیچھے سے سمجھ لینا چاہیے تھا. جیسے ہی آپ پیچھے سے اس کو سمجھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ آزمائش برپا کی، اس آزمائش کو برپا کرنے کا مقصود یہ تھا کہ لوگ الگ الگ ہو جائیں. میں یہ بات تمہیں خود بتا دیتا، نہیں یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں ایسا کروں، میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ رسولوں کا انتخاب کر کے ان کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ وہ ایک کشمکش برپا کرے، اس کے نتیجے میں آزمائش آتی ہے، آزمائش بتا دیتی ہے کہ کون منافق ہے، کون کمزور ہے اور کون سچے ایمان کا حامل.
علم غیب زیر بحث ہی نہیں،
علم غیب زیر بحث ہی نہیں ہے اگر سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھے. چنانچہ دیکھیے اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا تفصیلی تبصرہ کیا، یہاں احد پر تبصرہ تھا، تفصیلی تبصرہ کیا جنگ تبوک پر سورہ توبہ میں، تو وہاں یہ بتایا ہے کہ وہ سارا مارکہ اس مقصد کے ساتھ جس کے لیے حضور گئے. ایک اور پہلو اپنے اندر یہ رکھتا تھا کہ منافقین مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے. چنانچہ رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے، بڑے التفات سے توجہ دلائی گئی کہ آپ نے اپنی کریم النفسی سے ان لوگوں کو اجازت دے دی، اف اللہ ان کا، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. یہ مقصد ختم ہو گیا اس کے نتیجے میں. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پیغمبروں کی موجودگی میں وہ امتحان برپا کرتا ہے جس سے لوگوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے تاکہ وہ عدالت جو پیغمبروں کے ذریعے سے لگی ہے اس کا فیصلہ سنایا جا سکے اور وہ فیصلہ نافذ ہو جائے. تو کیا کیا ہم نے وہاں؟ ہم نے یہ کیا کہ اس کو اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھا. اب اس آیت کو، یہ سورہ نساء میں ہے، اس کو بھی ذرا اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ بات کیا ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے. دیکھیے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، یہ 113 آیت ہے سورہ نساء کی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی ہے پیغمبر، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہے گا، درا حالے کہ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے، راہ راست سے ہٹا کے رہے گا، وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں. اب اس پر یہ ہوا، وہ تمہیں کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ جملہ مقدر ہے. پیچھے کیا بیان ہوا تھا؟ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتے، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹائیں گے. الفاظ کیا ہیں؟ لا ہمت طائفۃ منھم ان یضلوک، یعنی پہلے سیاق سمجھ لیں، ایک گروہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا ان لوگوں میں سے، تمہارے مخاطبین میں سے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ کی عنایت نہ ہوتی تو یہ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دیں گے، یہ ان کا مقصد تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ راہ راست کہاں سے ملتی ہے؟
اللہ کی طرف.
وہ اہدنا الصراط المستقیم جس کی ہم دعا کرتے ہیں وہ اللہ دیتا ہے. یہ راہ راست ہم کو ملی ہے کس ذریعے سے ملی ہے؟ اس ہدایت کے ذریعے سے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے.
ٹھیک،
یعنی اب دنیا میں قیامت تک اس کے سوا تو کوئی راہ راست کا طریقہ نہیں.
واضح ہے،
یعنی راہ راست سے مراد ظاہر ہے کہ یہاں پر کوئی سائنس کے معاملے میں یا معاشرت کے معاملے میں راہ راست نہیں ہے، دین کے معاملے میں یہ بھٹکا دینا چاہتے ہیں، یہ راہ راست سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. راہ راست اللہ کے پیغمبر کو جو چیز ملتی ہے اسی سے ہم کو بھی حاصل ہوتی ہے، اسی سے پیغمبر کو حاصل ہوئی، پیغمبر بھی اس پر ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، ہمیں بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے. تو راہ راست سے مخاطبین ہٹانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو صحیح راستہ ان کو اللہ نے بتا دیا ہے یہ اس پر نہ رہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ نقصان پہنچائیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ راہ راست سے وہ آپ کو ہٹا کیسے سکتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ نے تم پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے. یعنی یہ راہ راست سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اور وہ ہدایت کس صورت میں دی ہے؟ اپنا قانون دیا ہے، اپنی حکمت دی ہے. گویا راہ راست سے ہٹا نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا قانون اور اللہ کی دی ہوئی حکمت
آلریڈی موجود ہے،
وہ موجود ہے آپ کے پاس. تو آپ کو کیسے راہ راست سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ سادگی سے یوں سمجھیے، جیسے آج کوئی شخص بات کرے تو ہم یہ کہیں کہ ہمیں کوئی آدمی کیسے صحیح راستے سے ہٹا سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، جب کوئی مسئلہ آئے گا ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر لیں گے.
درست.
اور یہ علم ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارے پاس نہیں تھا یہ دیا ہے، یہ ہمارے پاس نہیں تھا یہ ہمیں دیا ہے. تو یہ کس سیاق میں ہم بات کر رہے ہیں؟
اللہ کی ہدایت کے،
اللہ کی ہدایت کے سیاق میں، جس سے وہ راہ راست، وہ اللہ کی دی ہوئی صراط مستقیم کو ہماری نگاہوں سے اوجل کر دینا چاہتے ہیں. یہ ہے سیاق. اب اس سیاق میں یہ جملہ آیا ہے کہ اللہ نے تم پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. سیاق کیا ہوا؟ اور اس طرح تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی یہ ہدایت تمہارے پاس آئی ہے. ما کنت تدری مل کتاب و علی ایمان. دوسری جگہ اس کو اس طرح بیان کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کیا چیز ہوتا ہے، قانون کیا چیز ہوتی ہے، ایمان و اخلاق کی چیزیں کیا ہوتی ہیں. یعنی یہاں پر یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو آج سکھا دیے. نہیں، یہ بتایا ہے کہ وہ راہ راست کا علم جس سے آپ واقف نہیں تھے، جو عرصے سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا، چونکہ عرب میں ایک لمبے عرصے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو اس لیے اللہ کی ہدایت جو تھوڑی بہت دین ابراہیمی کی صورت میں موجود تھی اس میں بڑی بدعت داخل ہو چکی تھی. اس کا متعین ہونا، اس کا واضح ہونا، اس کا ایک ہدایت بن کے، روشنی بن کے آنا، اس کو سامنے رکھ کر قرآن کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ کتاب مبین نہیں آئی، روشنی آ گئی ہے تمہارے پاس. تو وہ روشنی، وہ راہ راست، اس کے بارے میں یہ جملہ تھا. جملہ اپنے سیاق و سباق میں ایک خاص معنی دے رہا تھا، اس کو جب آپ نے اس کے سیاق سے ہٹا دیا تو اب اس کے وہی معنی بن گئے جس کا میں نے ابھی مثال دے کے آپ کو کچھ واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ میں نے ہر کا لفظ بولا، آپ نے لغت میں ہر کا لفظ دیکھا اور ساری دنیا پر اس کو پھیلا دیا، اور اس طرح میری بات کی حماقت مجھ پر واضح ہوئی کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں. درا حال کہ جس سیاق میں میں نے وہ ہر کا لفظ بولا تھا وہاں بات بالکل واضح تھی. تو آپ دیکھیے اس کا ترجمہ جب میں نے کیا ہے تو وہ کتنا واضح ہو جاتا ہے. تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی ہے پیغمبر، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہے گا، درا حالے کہ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد ایک جملہ مقدر ہے، وہ تمہیں کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ نے تم پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کی تم پر بڑی عنایت.
اچھا،
اب یہ مضمون قرآن مجید میں دسیوں مقامات پر آیا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، بڑی عنایت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ہدایت آسمان سے دی ہے، قرآن نازل کیا ہے. یہ اسی ہدایت کا ذکر ہے، اور اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ بات اس سے پہلے نہیں معلوم تھی کہ خدا کی متعین شریعت کیا ہے، اس کے احکام و حدود کیا ہیں. اللہ نے یہ سب کچھ دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیاد پر خود بھی راہ راست پر کھڑے ہوئے اور پوری دنیا کے لیے بھی صراط مستقیم کے ہادی اور رہنما بن گئے. اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں وہ مضمونی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب آپ اس کو سیاق سباق سے ہٹا دیں گے تو پھر میں نے عرض کیا کہ لفظ کے کوئی بھی معنی آپ بیان کر سکتے ہیں.
بڑی خوبصورتی سے آپ نے بڑی مفصل انداز میں ایک ایک پہلو واضح کیا اس آیت کا کہ کیسے جب ہم کلام کے کانٹیکسٹ کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس سے جو متعین معنی ہے. اچھا، ایک اور چیز ہم سے بتائیے گا کہ اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے جو عام طور پہ معنی کیا جاتا ہے اگر ہم ڈالیں تو کیسے قرآن مجید کی آیت خود اس کو اگل دیتی ہے، اس کو قبول نہیں کرتی. مثلا یہ کہ وہ تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے جس راہ راست پہ تم ہو. اب اگر ہم وہ معنی لے لیں کہ اللہ نے تمہیں ہر چیز کا علم دے دیا تو مطلب اس سے ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اللہ نے پتوں کا علم دے دیا، اللہ نے پانی کے قطروں کا علم دے دیا، وہ تو راہ راست سے ہٹانا چاہ رہے تھے نا.
اس لیے میں نے کہا نا کہ ایک سیاق میں ایک لفظ بولا گیا تھا، معنی اس کے اس سیاق سے متعین ہونے چاہیے تھے. دیکھیے ہر جگہ کیا ہوگا، یا لفظ کے معنی کے بارے میں آپ نے صحیح علم بہم نہیں پہنچایا، یا جملے کی تعریف کو نظر انداز کر دیا، یا موقع کلام کو نظر انداز کر دیا. تو پہلی صورت میں بھی یہ ہوا کہ موقع کلام کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں وہ آیت علم غیب کی آیت بن گئی، درا حال کہ وہ اس کی آیت ہی نہیں تھی.
ٹھیک،
اسی طرح کا معاملہ یہاں ہوا. یعنی جب آپ نے دیکھا یہاں تو لفظ ما آیا ہے، یعنی جو تم نہیں جانتے تھے، یہ بالکل وہی اسلوب ہے جس کی میں نے مثال دی. میں نے ہر شخص پر یہ بات واضح کر دی ہے. تو جس طرح میں نے وہاں ہر کا لفظ بولا، آپ اس کے لغت میں اٹھا کے دیکھیں تو ہر ظاہر ہے ایک استغراق کا مفہوم رکھتا ہے. یہی معاملہ ماں کا ہے. اب آپ نے منطقی بحث کی اور اس کے بعد ایک مقدمہ قائم کر لیا. درا حالے کہ جو زبان و بیان کے اصول ہیں وہ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں بات کہاں کہی گئی ہے. تو بات جہاں کہی گئی ہے جب اس کو اس کے سیاق میں، اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بات ہی بالکل اور ہے. یعنی جو اللہ نے قانون دیا ہے، جو اللہ نے حکمت دی ہے، وہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے واقف نہیں تھے، اللہ نے اس سے واقف کر دیا، اس طرح راہ راست پر گویا آپ کو کھڑا کر دیا. یہ ہدایت خدا کی طرف سے آئی اور اس نے صراط مستقیم آپ پر واضح کر دی. بالکل یہی بات، یعنی جو یہاں کہا گیا نا کہ تم وہ چیز نہیں جانتے تھے جو تمہیں دی ہے، یہی بات کہ تم کیا نہیں جانتے تھے دوسری جگہ واضح کر دیا. مل کتاب و علی ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ قانون کیا ہے اور یہ شریعت کیا ہے اور یہ ایمان و اخلاق کی بحثیں کیا ہیں، یہ اللہ کی ہدایت آئی اور آپ کو یہ مل گئی۔ تو یہ چیز ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو جب بھی آپ سمجھیں، قرآن مجید میں پھر بار بار عرض کروں، یہ کوئی قرآن مجید کے بارے میں خصوصی اصول نہیں ہے، ہر کلام کو آپ جب سمجھتے ہیں تو آپ کو انہی تین مراحل سے تو لازماً گزارنا ہے۔ اس کے ساتھ بعض اوقات کچھ اور چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر کسی خاص علم کی اصطلاحات ہیں، اس کا کوئی خاص عرف ہے، یا کسی کتاب کے اندر بعض حقائق واضح کر دیے گئے ہیں اور مصنف کہیں اجمال سے کام لے رہا ہے، تو وہ چیزیں بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہیں۔ لیکن ان تینوں میں سے تو کسی ایک کا بھی اگر آپ لحاظ نہیں رکھیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔
ٹھیک ہے، ہم سب بڑی ہی وضاحت سے بات آ گئی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، دو آیات زیر بحث ہیں، ایک اور تیسری آیت بھی بیان کی جاتی ہے ضمن میں، اور وہ آیت یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کہا جاتا ہے کہ جب کہا گیا خلق الانسان تو یہاں پر الانسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب یہ اس کے بعد کہا گیا کہ علمہ البیان تو بیان سے مراد ما کان و ما یکون، یعنی ہر چیز کا علم، ہر چیز کا بیان، ہر چیز کی تفصیل وہ بھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی گئی ہے۔ سورہ رحمان کی اس آیت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ اب یہ ہمارے ایمان کا گویا تقاضا ہے، عقیدے کا ایک تقاضا ہے کہ ہم یہ مانیں۔ آیت ہی کہہ رہی ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون، دنیا میں ماضی سے لے کے مستقبل ہر ہر شے ہر چیز کا علم دیا گیا تھا۔ سورہ رحمان کی آیت کیا کہتی ہے؟
سورہ رحمان کو بھی سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کا موضوع اور مدعا کیا ہے۔ یعنی سورہ رحمان یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کن شانوں کا ظہور کیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بار بار ترجیح کی آیت آتی ہے۔
جی،
ترجیح کی وہ آیت کیا ہے؟ فبئی آلائی ربکما تکذبان، تم اس پروردگار کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کی ان شانوں کو، ان کرشموں کو بیان کیا گیا ہے، وہ جو اس کی خلقت میں ظاہر ہوئے ہیں، وہ جو اس کے سنن میں ظاہر ہوتے ہیں، وہ جو اس کے فیصلوں میں ظاہر ہوں گے، وہ جو قیامت میں ہمارے سامنے جنت کی صورت میں آئیں گے۔ یہ تمام باتیں گویا سورہ میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ کا جو اسلوب ہے وہ ایک طرح سے بہت خوبی کے ساتھ توجہ دلانے کا اسلوب ہے، یعنی اگر تم غور کرو، اگر تم سمجھو تو یہ حقائق تمہارے سامنے آئیں گے۔ اب اس پورے سورہ کے اندر جو بات ہے اس کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ وہاں مدعا کیا ہے، یعنی کیا بات ہے جو کہی گئی۔ الرحمن علم القرآن، یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی؟ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو سامان کیا وہ کیا کیا؟ وہ یہ کہ قرآن اتارا۔ اسی آیت سے میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہاں علامہ کا لفظ جس بارے میں استعمال ہوا ہے وہ کیا مفہوم ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو اس وضاحت کے ساتھ، اس بیان کے ساتھ نازل کیا ہے کہ ہر چیز جو دین سے متعلق ہے وہ واضح ہو گئی۔ یہاں بھی دیکھیے ہر چیز۔
جی،
اب میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات بیان کرتے وقت کسی وقت یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہر چیز واضح کر دی،
سب کچھ واضح کر دی ہے،
سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے خود قرآن نے کہا تفصیل لکل شے، ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے، تو یہاں بھی ہر سے مراد کیا ہے؟ دین سے متعلق ہر چیز، ہدایت سے متعلق ہر چیز، یعنی جو قرآن کا موضوع ہے اس سے متعلق ہر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن سکھایا۔ اچھا، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ رحمان۔ یہ پیچھے دیکھیے جس آیت کو ہم نے ابھی پڑھا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
جی
تو اللہ تعالیٰ یہ صراط مستقیم نہ دکھاتا۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ یہ دکھا دی، اب یہ راہ راست سے نہیں ہٹا سکتے۔ تو اللہ اپنی رحمت اس کو قرار دیتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن سکھایا ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں، کہ اگر یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے اور اگر اس کا نتیجہ جزا و سزا کی صورت میں نکلنا ہے، تو سب سے بڑی یہاں پر عنایت کیا ہوگی؟ ہماری ہدایت کا اہتمام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سب سے بڑی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کس چیز کی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے جو ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دعا قبول ہونی چاہیے ہر حال میں۔ ممکن ہے روٹی نہ ملے، ممکن ہے کسی موقع پر ہمیں جنگ و جدال سے سابقہ پیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، ان سب کے اثرات سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اور اس کی رحمت کی توقع رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر چیز چھوٹی ہے اگر ہم ہدایت سے محروم ہیں۔ کیونکہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ اپنے اثرات محدود رکھتی ہیں۔ بھوک آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ چند دن کا فاقہ ہو جائے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھ گئے موت واقع ہو جائے گی، لیکن موت کے بعد تو زندگی شروع ہونی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے اور اگر اس کا نتیجہ جزا و سزا ہے اور وہ جزا و سزا ابدی ہے، تو پھر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی اللہ کی عنایت یہ ہوگی کہ ہمیں ہدایت دے دے. تو یہاں اس لیے رحمان کی صفت استعمال کی، الرحمٰن علم القرآن، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا ہے. اچھا، کیوں قرآن سکھایا ہے؟ یعنی یہ طریقہ کیوں اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے تعلیم دے؟ اس کی آگے دلیل بیان کی ہے. دلیل کیا بیان کی ہے؟ خلق الانسان علام البیان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کو نطق اور بیان کی صلاحیت دی ہے. وہ بھی اپنی بات کا ابلاغ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے علم پہنچاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت پہنچاتا ہے. اللہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کی.
اچھا،
تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مدلل بات ہے جس سے اس کی ابتدا کی گئی ہے. یہاں نہ سیاق میں نہ سباق میں، اس کے آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے قرآن مجید نے وہ جو ہدایت دی ہے اس کی تفصیل شروع ہو جاتی ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. یہاں جو چیز سکھائی گئی ہے وہ قرآن ہے، اور انسان کو وہ تعلیم دی گئی ہے. ظاہر ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی ہے، آپ کی وساطت سے ہمیں بھی دی گئی ہے. کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر نطق اور بیان کی صلاحیت ہے، ہم بھی علم کا ابلاغ اسی طرح کرتے ہیں اور اسی سے سیکھتے ہیں، اللہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے. تو اتنی مدلل بات جو ہے اس کو آپ نے غارت کر دیا، تو سورہ کا سارا تعلق ہی بےمانی ہو گیا. چنانچہ دیکھیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اس لیے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. کیونکہ یہ صلاحیت تمہیں دی گئی ہے اور یہی تمہارے علم کا ذریعہ ہے. اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ بیان ہے کہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت بن جائے
اور اسی کی بنیاد پہ امتحان ہے ہمارا.
آج ہم سب گونگے ہو جائیں، سارا علم صفر کے نقطے پر کھڑا ہو جائے.
بہت اہم بات،
ابلاغ ہی شور ہو رہا ہے. اتنی بڑی بات تھی جو قرآن مجید نے یہاں بیان کی، اور ہم نے اپنی خاص جو فضائل بیان کرنے کی ذہنیت ہے اس کو کیا صورت دے دی. یعنی یہ کیوں غلطی ہوتی ہے؟ یہ غلطی اس وقت ہوتی ہے کہ یا تو ہم اپنے ذہن میں کوئی خاص مدعا رکھ کے قرآن کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یا اس وجہ سے ہوتی ہے ایسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یا لفظ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جملے کی تعلیف کو یا اس کے موقع کلام کو. تو یہاں موقع کلام یہ تھا کہ رحمان نے رحمت فرمائی اور قرآن کی تعلیم دی. یہ بتانا مقصود تھا کہ کیوں قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کی ہے، تو اس کیوں کا آگے جواب دیا گیا تھا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسے اس نے کیا سکھایا ہے؟ علمہ البیان، اس کو اس نے نطق و بیان سکھایا ہے، اسی سے تو سارا علم منتقل ہوتا ہے. تو خدا نے بھی اسی ذریعے کو اختیار کیا ہے، تمہاری پیٹھ پر ڈنڈا نہیں برسا دیا.
سبحان اللہ،
یہ قرآن نازل کیا اور اس کے ذریعے سے تمہیں تعلیم دی ہے. اس کی پھر میں نے وضاحت میں ایک حاشیہ لکھا ہے، وہ بھی سن لیجئے. یعنی تمہارا پروردگار سراسر رحمت ہے، اس نے تمہیں جانور نہیں بلکہ انسان بنا کر پیدا کیا ہے. جو مضمون ہے وہ یہ ہے، اس نے تمہیں جانور نہیں بلکہ انسان بنا کر پیدا کیا اور نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. سب سے بڑا انسان کا امتیاز یہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ یونانیوں نے جب انسان کی تعریف کرنا چاہی تو کیا کہا؟
حیوان
ناطق. قرآن مجید نے اصل میں اسی کو بیان کیا ہے. سب سے بڑی چیز یہ صلاحیت بتاتی ہے، یہ جو نطق اور بیان کی صلاحیت ہے یہ بتاتی ہے کہ تم ایک صاحب عقل اور صاحب ادراک ہستی ہو، خیر و شر میں تمیز کر سکتے ہو، کلیات سے جزیات اور جزیات سے کلیات بنا سکتے ہو، استدلال، استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہو. اس کے بعد ضروری تھا کہ تم سے بات کی جائے، کیونکہ تمہیں یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں. تو اب تمہیں ہدایت اگر دینی تھی تو بات کر کے دینی تھی. تمہارے پروردگار نے یہی کیا ہے، اور تمہاری پیٹھ پر تادیب کا تازیانہ برسانے کی بجائے قرآن کے ذریعے سے تمہاری تعلیم کا اہتمام کر دیا ہے. یہ ہے مدعا اس کا. تو اس طرح سمجھنا چاہیے. اب فرض کیجئے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس طرح نہیں سمجھیں گے، تو اس کے معاملات کو اس پر چھوڑ دینا چاہیے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو لازماً اپنی بات منوا لیں. ہمارا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم صحیح بات کو صحیح استدلال سے واضح کر دیں، اور ہمیشہ خود بھی اس کے لیے تیار رہیں کہ ممکن ہے ہم ہی بات سمجھنے میں غلطی کھا گئے ہوں، تاکہ خود ہمارے لیے بھی علم کا دروازہ کھلا رہے.
ٹھیک، ہم سر یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا. قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو ایک بہت بڑا ایک آفاقی مضمون ہے اس کو بھی آپ نے واضح فرمایا. اچھا، ایک اور چیز ہم سے بھی بتائیے گا. ہمارے عام طور پہ یہ بھی ایک تاثر ہوتا ہے کہ آپ ایک مروجہ مفہوم ہے، اس سے کوئی فضیلت کی بات نکل رہی ہے، جب اس سے کوئی مختلف بات کوئی آدمی بیان کرنا چاہے گا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر تو اتنی معنویت اتنی گہرائی تھی، آپ نے اس کو ایک دوسرے رخ پہ لے گئے. تو اصل میں تو جب ہم اس کو حقیقی مدعا کو سمجھیں گے تو اصل رخ تو تب واضح ہوگا نا، چاہے اس میں بڑی بات بیان ہو رہی ہے چاہے چھوٹی بات.
سارا زور ہی اس پر لگانا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا ہے. وہ تو بعض اوقات ہدایت کے لیے مکھی اور مچھر کی مثال دیتا ہے، تو وہ ہم کیا کریں گے؟ وہ کام کریں گے کہ جو اس وقت کے مخاطبین نے کیا، کہ وہ مکھی اور مچھر میں الجھ کے رہ گئے. اور یہاں تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑی بات بیان کی ہے، یعنی فلسفے اور حکمت کا عظیم مضمون ہے جو دو جملوں میں قرآن نے سمیٹ دیا ہے. یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں طریقہ اختیار کیا کہ پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کرے، ان کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کا اہتمام کرے. یہ رحمت کیوں ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے جبلی ہدایت کا اہتمام کیا ہوا ہے، ہمارے لیے بھی کر سکتا تھا، ہماری پیٹ پر تازیانہ بھی برس سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم جس طرح جانوروں کو سداتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی سدانے کے لیے کوئی مخلوق دائیں بائیں کھڑی ہوتی، لیکن اللہ نے عنایت فرمائی اور یہ کہ ہماری خلقت میں یہ خوبی رکھی کہ ہم نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آئے ہیں. یہ صلاحیت اصل میں ہمارے ادراک کا، ہمارے استدلال کا، ہماری عقل کا ظہور بنتی ہے، اور یہ صلاحیت ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. تو قرآن کے ذریعے سے کیوں تعلیم دی ہے، اس کی دلیل آگے بیان کی ہے. تو ہم نے دلیل کو الگ کر دیا، یہ بیان ہی نہیں کیا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے، ایک دوسرا ہی مضمون اس میں داخل کر دیا جس کا کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی پس منظر نہیں ہے، نہ آگے کے مضمون سے اس کا کوئی تعلق ہے. آگے کیا ہوا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اس کی خلقت کے اندر چیزیں نمودار ہوئی ہیں ان سے استدلال کر کے بات سمجھانی شروع کر دی.
ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، ایک چوتھی آیت بھی بیان کی جاتی ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضى من رسول. ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اب بظاہر غام صاحب اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس میں تو بات دور دو چار کی طرح بیان ہو رہی ہے کہ بھائی غیب کا علم جو ہے، موضوع بھی علم غیب ہی ہے، کہا بھی جا رہا ہے کسی کو نہیں کرتا، اور استثنا بیان کیا جا رہا ہے رسول کا. تو یہ آیت بھی سورہ جن کی پیش کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا فرق؟
اس کو بھی اسی طالب علمانہ طریقے سے سورہ جن کے اندر، سورہ جن میں نا، سورہ جن کے اندر رکھ کر دیکھیے، یعنی سورہ جن کو پڑھیے، یہ دیکھیے کہ وہاں کیا بات چل رہی تھی، یہاں پر الغیب کا لفظ کس مضمون کے لیے آیا ہے، آگے کیا بات بیان ہوئی ہے. تو اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ ترجمہ ہی سے یہ بات سمجھ لیں گے کہ یہاں کیا مدعا ہے، اور ہم اصل میں جب اس مدعا کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کس طرف چل نکلتے ہیں. ایک یہ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا ہے، پیچھے سے اگر آپ مضمون لے کے چلیں، پیچھے یہ بیان ہوا ہے کہ کل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغم من اللہ ورسالتہ. یعنی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مجھے اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی ملجا کبھی پا سکوں گا.
ٹھیک،
یعنی یہاں سے مضمون شروع ہوا ہے. مجھے اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی ملجا کبھی پا سکوں گا. میرا کام صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغامات تمہیں دینے ہیں.
ٹھیک،
یعنی یہ گویا بات بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر کا اصلی کام کیا ہے. پیغمبر کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت پاتا ہے اس کو پہنچا دے.
بلاغ مبین،
اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اس کے سپرد کیا ہے وہ ہم تک پہنچ جائے، یہ اس کی اصل ذمہ داری ہے. تو یہ فرمایا کہ میں کوئی ہدایت اور ضلالت کا اختیار نہیں رکھتا، میں کسی کو پکڑ کر نہ راہ راست پر لا سکتا ہوں اور نہ میں کسی شخص کو گمراہ کر سکتا ہوں. یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ نے میرے اختیار میں نہیں دیے. یہ اس سے پیچھے کا مضمون ہے کہ میں کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، میں کسی ہدایت و ضلالت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. بلکہ اس کو پیچھے سے ذرا سن لیجئے، اس میں بیان کیا ہے، اے پیغمبر کہہ دو میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں گا. ان سے کہہ دو میں تمہارے لیے کسی نفع و ضرر اور کسی ہدایت و ضلالت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ میں نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ میں نفع پہنچا سکتا ہوں، نہ میں کسی کو ہدایت دے سکتا ہوں، نہ میں کسی کو گمراہ کر سکتا ہوں. کہہ دو میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں تو جانتا ہوں کہ مجھے اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی ملجا کبھی پا سکوں گا. نہیں لوگو، میں تمہارے لیے اس طرح کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. یہ نفی کی گئی ہے پیچھے. میرا کام صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغامات تمہیں دینے ہیں. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد فرمایا تاہم یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے پھر دوزخ کی آگ ہے جس پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
ٹھیک،
تنبیہ فرمائی۔ آگے کیا؟ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ یہاں تک کہ اپنی قوت کے زوم میں مبتلا یہ لوگ جب وہاں اس چیز کو دیکھیں گے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو اس وقت ضرور جان لیں گے کہ کس کی مدد کمزور اور کون گنتی میں تھوڑے ہیں۔
ٹھیک،
کیا چیز ہے یہ؟ وہ عذاب جو آگے ہمارا منتظر ہے، جس سے پیغمبر بچنے کے لیے تنبیہ کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ اگر نافرمانی کا رویہ اختیار کرو گے تو یہ نتیجہ نکلنے والا ہے، یہ بتا دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس آخرت سے بھی خبردار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم بھی عدالت کے لیے آئے ہیں۔
ٹھیک،
تو اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو گویا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ پیغمبر دو عذابوں سے خبردار کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ عذاب جو مرنے کے بعد سامنا کرنا ہے جس کا، اور ایک وہ جو پیغمبر کا انکار کر دیا جائے گا تو اسی دنیا میں اس قوم کے اوپر آ جائے گا۔ یہ جو عذاب ہے، یہ عذاب جو آخرت میں آنا ہے، اس کا وقت بھی کسی کو معلوم نہیں۔
ٹھیک،
کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گا۔ یعنی اس وقت بھی ہم بس زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قریب آ گیا ہے، لیکن یہ کہ اللہ اس قریب کو کتنا بعید کر دے گا، وہ تو ہمارے لحاظ سے قریب اور بعید ہوتا ہے نا۔ اللہ کے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے دنوں اور اپنے وقت اور اپنے قرب و بعد پر میری معاملات کو قیاس نہ کرو، یہ بتا دیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو عذاب ہے آخرت کا، وہ جو عذاب پیغمبر کے انکار کے نتیجے میں آتا ہے، اس کا بھی وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔
بالکل ٹھیک،
اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ چنانچہ سبق دیا گیا ہے قرآن میں کہ خدا کے ایک پیغمبر حضرت یونس نے اس کا وقت خود جب متعین کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، اور حضور کو جب اس ذمہ داری پر کھڑا کیا گیا تو کہا گیا کہ ولا تکن کا صاحب الحوت، اس مچھلی والے کی طرح خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اللہ ہی اس کا فیصلہ، فصبر لحکم ربک، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تو نہ اس عذاب کا وقت معلوم نہ اس کا وقت معلوم، یہ بات واضح ہو گئی۔
واضح،
اب یہاں آخرت کی تنبیہ کی، یعنی اس عذاب کی۔ آگے دیکھیے کیا کہا۔ آگے یہ کہا، کل ان ادری قریب ما تو ادون یجل الح ربی امدا۔ کہہ دو، میں نہیں جانتا کہ جس عذاب سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا میرا پروردگار ابھی سے اور کچھ ٹالے گا۔
اچھا،
یعنی مجھے نہیں پتا، میں یہ بتاتا ہوں کہ اس نے ایک دن پکڑ لینا ہے، مجھے یہ نہیں پتا۔ جیسے اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک دن قیامت آنی ہے، ہم سب کو وہاں جواب دہ ہونا ہے، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کل آئے گی یا پرسوں آئے گی۔
ٹھیک،
تو پھر سنیے، کہہ دو میں نہیں جانتا کہ جس عذاب سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا میرا پروردگار ابھی اسے کچھ اور ٹالے گا۔ تو اب یہ جو عذاب ہے، اس میں غیب کیا ہوا؟ یہ کہ اس کا وقت نہیں معلوم کسی کو،
ٹھیک،
نہ اس عذاب کا نہ اس عذاب کا، یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اس غیب کو وہی جانتا ہے اور اپنا یہ غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔
اچھا،
اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس میں تو کسی استثناء کا سوال ہی باقی نہیں رہا، یعنی اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہاں جو الفاظ تھے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو یہاں الغیب سے مراد وہ غیب ہی نہیں ہے جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ زیر بحث ہی نہیں۔ یہاں کون سا غیب زیر بحث ہے؟ یہ کہ اللہ نے قوموں کے لیے جو اجل مقرر کی رکھی ہے وہ کب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے جو اجل مقرر کر رکھی ہے وہ کب آئے گی۔
ٹھیک،
اس کو یہاں کہا گیا ہے۔ وہی مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ نے آیت کو اس کے سیاق سے کاٹ دیا۔ آیت یہ تھی کہ کل ان ادری قریب ما تو ادون یجل الح ربی امدا۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کون سا غیب زیر بحث ہے، کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے لیے جو وعید سنائی جا رہی ہے، جس عذاب سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے، وہ قریب ہی ہے یا میرا پروردگار ابھی کچھ اور ٹالے گا۔ تو فرمایا کہ یہ غیب کی بات ہے، اور اس غیب کو عالم الغیب، اس غیب کو وہی جانتا ہے۔ یہ جو الف لام ہے، یہ اصل میں اس عہد کا ہے جو پیچھے بیان ہو گیا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا۔
ٹھیک،
تو اس لیے اب اس میں تو استثناء کا سوال ہی ختم ہو گیا،
واضح ہو گئی،
یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی کو بھی نہیں بتائی گئی۔
پھر آگے کہا اللہ،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ جب جبریل امین نے گفتگو کی اور یہ سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں،
واضح ہو
گئی۔ یعنی یہ وہ غیب ہے کہ جس غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کسی پیغمبر کو دیا ہی نہیں،
واضح ہے قرآن،
قیامت کب آئے گی اس کو 10 جگہ بیان کیا ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے کہا، اسی کا ذکر ہے یہاں پہ، فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اچھا اب آگے بات کیا ہے، آگے بات یہ، اللہ من ارتضی من رسول، رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب، تو اس کے بعد کا جملہ یہ مقدر تھا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔
اچھا،
یعنی رسول کیا کرے، تو یہاں یہ اللہ جو تھا یہ اصل میں استثناء متصل کا اللہ نہیں تھا، یہ استثناء منقطع کا اللہ تھا۔
اچھا،
یعنی یہ عربی زبان کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کس طرح آتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو یہاں تو نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ اصل میں استثناء متصل ہے ہی نہیں، یعنی پچھلی بات سے استثناء نہیں ہے بلکہ آگے کی بات کے لیے بالکل اس اسلوب کا اللہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رہا یہ معاملہ۔ تو کیا کہا، رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے، اس کے بعد یہ جملہ مقدر کر دیا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں، آگے بیان کیا اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس لیے کہ ان کے آگے اور پیچھے تو وہ پہرا لگا دیتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے،
یعنی جو آتا ہے وہ وہی پہنچاتے ہیں۔
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ تو وہ مضمون یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں بتا سکتے، تم جو اصرار کرتے ہو کہ لے آؤ وہ عذاب اور بتاؤ کب آئے گا اور کب قیامت برپا ہوگی، کہاں لنگر انداز ہو گئی، تو اللہ کے رسول تو اتنی بات ہی بتائیں گے جن کو ان کی کہی گئی ہے یا جو ان کو دی گئی ہے، وہ اپنی طرف سے تمہیں وقت بتا دیں اس کا، وہ یہ نہیں کر سکتے، ان کے گرد پیرے لگے ہوئے ہیں، وہ اتنی بات کہیں گے اتنی ان کو بتائی گئی ہے، اور یہ وہ غیب ہے جس کا علم اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دیا۔
سبحان اللہ،
یہ مضمون ہے، اس مضمون کو اس کے اندر رکھ کے دیکھیں تو کیا بات ہے جو بیان ہوئی ہے، اس سے کاٹ کر الگ کر دیں تو پھر جو مانی چاہے آپ پہنا۔
جزاکم اللہ خیر غام صاحب، ہم سب کی ایک بڑی تعلیم اور تربیت ہے اس کے اندر کہ قرآن مجید کو سیکھا سمجھا اور پڑھا کیسے جاتا ہے، اور بالعموم جو نقطۂ نظر قرآن کی بنیاد پہ اخذ کیے جاتے ہیں، خود قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور زبان و بیان کے اسالیب اور اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو اصل بات کیسے سامنے آتی ہے، استفادے کا عمل جاری ہے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا نوعیت تھی، کچھ اور آیات بھی ہیں، کچھ اور احادیث بھی ہیں، وہ بھی غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور اسی اپنائیے تو درد دل کے ساتھ کہ ان کا نقطہ نظر وہ شائستگی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور اگر کہیں کوئی اختلاف ہے تو لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے اختلافات پر قائم رہیں۔ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔